یعنی مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق ثانی، میرے مرشد ثانی، مرشدی و مولائی، محبی و محبوبی سیدی و سندی، صدیق بلندر زمان حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار نہیں، 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت، کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت، کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں، مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں، مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں، یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت، کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں، مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں، زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، نبی نے ملعون جس کو پکارا، نبی نے ملعون جس کو پکارا، قریب نظر سے جو لعنت خدا کی، وہ کیا کر رہا ہے رسالت کی باتیں، رضاکار خدا کا، نبی نے ملعون جس کو پکارا، ہمارے حضرت کی ایک کلام کی کلاوت ہے کہ ایک ہی مصرے کے اندر تینوں انہار جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی کرنے والے کو تین برے القاب ملتے ہیں، ایک اللہ اور رسول کا نام فرمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بدنگاہی کو منع فرمایا ہے اور رسول کے ذریعے کہلوایا ہے، اللہ کا بھی نام فرمان ہو گیا اور رسول کا بھی نام فرمان ہو گیا، اور زناکار آنکھوں کا، بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین نظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدنگاہی آنکھوں کا زنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کرنے والے پر اور جو بدنگاہی کا سبب بنے، بے پردہ باہر چلے یا گنجن کے باہر نکلے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں، نامحرم مجھے دیکھیں، اور جو دل میں مرض رکھتے ہیں وہ مجھے دیکھیں، دونوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے، ایک ہی مصرے کے اندر تینوں القاب گویا قرآن و حدیث کا مستنبط ہے، زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا، نبی نے ملعون جس کو پکارا، قریب نظر سے جو لعنت خدا کی، وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں، قریب نظر سے جو لعنت خدا کی، وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں، نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، لت یعنی عادت، معصیت یعنی گناہ، گناہ کی عادت اگر نہیں چھوٹتی، نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، تو لگتے سنت نہ تو چوکھٹ رب کی، نہیں چھوٹتی لگ اگر معصیت کی تو رکھ دے سنت نہ تو چوکٹ پہ رب کی کہ محبوب ہے بارگاہ سمجھ میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں کہ محبوب ہے بارگاہ سمجھ میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں خود اپنی تمنا کا فون کرنا خود اپنی تمنا کا فون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہ ٹیچروں کا خود اپنی تمنا کا فون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہ ٹیچروں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ شیر مردوں کی ہمت کی باتیں حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ شیر مردوں کی ہمت کی باتیں خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہ ہجروں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ شیر مردوں کی ہمت کی باتیں اے ظاہر تو کس لہن میں مبتلا ہے اے ظاہر تو کس لہن میں مبتلا ہے کہ نام فریقت سے شعلہ خفا ہے اے ظاہر تو کس لہن میں مبتلا ہے کہ نام فریقت سے شعلہ خفا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں اے ظاہر تو کس لہن میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ خفا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے طریقت کی باتیں کہاں کا گناہ معافیت کیسی یارو یہ شاید ہماری حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں پتا کہاں کا گناہ معافیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو کہاں کا گناہ معافیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی تمہیں میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی تمہیں میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں کہاں کا گناہ معافیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں میرے جیسے کے پاس آ کر تو دیکھو میرے جیسے کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں میرے جیسے کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں شاہ میرے پورے خدا تو تمہیں صاحب رہا تو رائے کر بھی یہی حال تھا اور میرے مولانا مرشد مفتی صاحب ہمارے پاکستان حضرت مولانا شاہ عبد الحمید صاحب دعوت اور کہتے ہیں کبھی یہی حال الحمد للہ ذریعہ یہ نعمت نہیں تھی کہ مصباح کا اچار جا کے جس طرح کوئی بات غفلوں کی ہو جائے ذرا کوئی بات خراب نہیں ہوتی خود تو کیا دنوں میں بھی برداشت نہیں ہے فوراً اصلاح فرماتے ہیں فوراً گرد فرماتے ہیں نام مطلب تو بہت دور کی بات ہے میرے بیٹے کا نام محمد احسن ہے حضرت کو اتنا دیر زبر دی کہ غلطی بھی برداشت نہیں وہ اس میں احسن کہہ دیتے ہیں مجبور پڑھ دیتے ہیں حضرت ہمیشہ اس کی انتہائی محبت سے، بہت ہی پیار سے اور ہنستے مسکراتے اصلاح فرماتے تھے، حتیٰ کہ اب ہمیں احساس تو ہو گیا ابھی بھی کبھی 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 غلطی سے احسن نکل جاتا ہے، لیکن حضرت ہمیشہ ہمیں تعریف فرماتے رہے کہ محمد احسن ہے، احسن کہا کرو، احسن ہے نام اصل. تو اتنی دیر زبر کی بھی حضرت، حالانکہ عرف میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگر کوئی عرف میں نام پڑ جائے اس کی تھوڑی بہت جو 19-20 ہوتا ہے اس کو گردان سے نہیں ہے، لیکن حضرت کو اتنا بھی، اور یہی ہمارے حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت کے موائل کے اندر ایک زیر زبر کی بھی اگر کوئی غلطی کتابت کی یا کمپیوٹر سے کمپوزنگ میں ہو جاتی تھی تو اس کو پورا کا پورا مسودہ واپس بھیجا جاتا تھا یا اتنا صفحہ واپس بھیج کے اس کو تصحیح کرواتے تھے، بار بار کرواتے تھے، دسیوں بار جو ہے اس کو واز کو بھیجا جاتا تھا اس کی تصحیح کر کے پھر کمپوز کرا کے، اور ایک ایک خالی کے باپ کا حوالہ نکالنا اور اس کی دلائل نکالنا سب حضرت نظا رحمۃ اللہ علیہ. ایسی ہی شان تھی ہمارے دین و مرشدین کی، ایسی ہی شان.
میرے شہد کے پاس آ کر تو دیکھو، میرے شہد کے پاس آ کر تو دیکھو، محبت کے دن ہے محبت کی راتیں، ارے ہو تو خود ہے سرابا محبت، ارے ہو تو خود ہے سرابا محبت، سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں، سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں. محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، وہ ہوتا سراپا میرے شہزادی کا. محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، وہ ہوتا سراپا میرے شہزادی کا. کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں، کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں. محبت کو کوئی اگر جسم ملتا، وہ ہوتا سراپا میرے شہزادی کا. کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت، نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں.
آپ کی شعر ہے یہ، حاضر کرام ہے یہ، حاضر تصور ہے.
خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش، خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش، دلیری سے ہر ایک تمنا کہو کر. خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش، دلیری سے ہر ایک تمنا کہو کر. کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں، مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں. کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں، مگر در حقیقت ہے عشرت کی باتیں. حسرت
جو ہے بظاہر حسرت ہوگی، یہ حسرت نفس کی ہوتی ہے، نفس کو غم ہوتا ہے لیکن روح کو خوشی ہوتی ہے. روح اصل ہے، نفس تو یہی رہ جائے گا، روح اصل ہے، روح اللہ کے سامنے حاضر ہوگی. روح پاکیزہ ہو کر اور غالب ہو کر، نفس پر غالب ہو کر حاضر ہوگی. یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں ہیں کہ حرام مزے نہیں لیے، لیکن حقیقت میں حرام مزہ جو نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ مالک حقیقی، جو مالک خوشی ہے، خالق خوشی ہے، وہ اس کو حقیقی خوشی عطا فرماتا ہے جو اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑتا ہے، گناہوں سے بچنے کا غم اور حسرت اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خوش رکھتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے جو زمین والا اللہ تعالیٰ کو خوش، آسمان والے کو خوش رکھتا ہے، آسمان والا بھی زمین والے کو بھی خوش رکھتا ہے.
خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش، دلیری سے ہر ایک تمنا کہو کر. کہ ہے یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں، مگر در حقیقت عشرت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے، کیسی نجابت، کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں، مگر جاتے ہیں تا
خلوتوں میں جب اپنی
حسینوں سے کرتے
جلد کی باتیں
بناکار آنکھوں کا باطن خدا کا نبی دے ملوم جس کو پکارا
خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی
وہ کیا کر رہا ہے ہدایت کی باتیں نہیں جھوٹتی لچ اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکٹ پہ رب کی
محبوب ہے بارگاہ سمجھ میں
ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام ہے دل نے یہی روکا
حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا
یہ شیر مردوں کی ہمت کی باتیں
مقدمے میں فرما دیا خدا کی جس تمناؤں سے بھی ہو نہ کچھ دلیری سے ہر ایک تمنا کا ہمت سے کام بنتا ہے اللہ کے راستے میں ہمت سے نرمی سے نزاکت سے کام نہیں چلتا بلکہ گناہ سے بچنا ہے تو ہمت سے کام لینا قرآن جو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے قرآن پاک کے مضامین سے متعلق لطائف کا مجموعہ ہے تفسیر نہیں ہے لطائف قرآنیاں کہلاتے ہیں اس میں یہ آیت قرآن پاک کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زینتہن ترجمہ اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے دوبارہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تشریح میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے لیکن آج کل تو اور بھی زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ تب نہیں کھلے رہے ہیں عورتوں کے اور اس کو زیور بھی پہنے ہوئے ہیں اس کو ظاہر بھی کیا ہوا ہے آواز الگ اور تدنگاری کا الگ تب نے کھولنا عورتوں کے لیے حرام ہے عورتوں کا پورا جسم سطح میں شامل ہے اور مردوں کے لیے ٹپنے کھولنا واجب ہے عورتوں کو ٹپنے ڈھانا فرض ہے اور آج کے لیے یہاں تک بکنوت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے فرمایا کہ اس آیت سے قبل عورتوں کو مواضع زینت سر اور سینہ وغیرہ کو چھپانا واجب بیان فرمائے وہ یہ آیت کا ایک جز ہے اس سے پہلے یہ سب باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس آیت سے قبل عورتوں کو مواضع زینت یعنی سر اور سینہ وغیرہ کو چھپانا واجب بیان فرمایا فرما کر اس آیت میں حق تعالیٰ نے مزید احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا کہ بہت سے فقہا نے اسی سبب سے عورتوں کی آواز کو سطر میں داخل کیا ہے بالخصوص جب کہ فتنے کا اندیشہ ہو تو بالکل ممنوع ہے اسی طرح خوشبو لگا کر یا مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ممنوع ہے عورتوں کے لیے خوشبو لگانا کے نام ہے کو خوشبو جائے باہر جانا بازار جانا حرام ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا اے نبی کی بیویوں تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نامحرم مرد سے بولنے میں جبکہ بضرورت بولنا پڑے نزاکت مت کرو اس سے ایسے شخص کو تمام خیال فاسد پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے اور قاعدہ عفت کے موافق بات کہو یعنی صرف نسبت بلا تقوا یہ ہے، اور تقوا کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے عورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی ہوتی ہے، تم سادہ مزاجی سے اس انداز کو مت استعمال کرو، بلکہ ایسے موقع پر تکلف اور اہتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر گفتگو کرو، یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور رکھا پن ہو کہ یہ طرف حفت کا محافظ ہے، پاکی کا محافظ ہے، پاک دامنی کی محافظت کرتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا پیر ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہے، وہ اسے خشکی خشک رویے سے بات کرے، رکھا پن ہو، خشکی ہو بات چیت میں، اور اس کو سمجھائے کہ تکلف سے اس کو کرو، تکلف کرو، یعنی اس کو اہتمام کرو، اس کو ایسی آواز بنانے کا کہ جو بات مختصر پوچھے اور جو ضرورت ہو بلا ضرورت شدیدہ بات بھی نہ کرے، اور ضرورت شدیدہ سے جو بات کرے اس میں بھی یہ طرز ہو کہ روح کا پر ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان آیات سے ہم سے زیر سبق ملتا ہے، نمبر ایک، عورتوں کو بوقت شدید ضرورت اگر غیر محرم مرد سے بات کرنی ہو تو پردے کے باوجود آواز کو بھی نرم نہ ہونے دیں، تکلف اور اہتمام سے آواز کو ذرا سخت کریں جس میں لچک اور نزاکت کی ذرا بھی آمیزش نہ ہو۔ نمبر دو، جب عورتوں کے لیے یہ حکم ہے تو مردوں کو بھی غیر محرم عورتوں سے نزاکت والی آواز سے بولنا کب جائز ہوگا، لہذا بوقت ضرورت غیر محرم عورتوں سے بات کرتے وقت اپنی آواز کو سخت رکھنا چاہیے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، دونوں حکم، تو یہ حکم جو ہے مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور یہ استنباط کیا گیا ہے تاکہ جس کے قلب میں مرض ہو، خرابی ہو، بیماری ہو، وہ متاثر نہ ہو جائے، بہ نہ جائے، جہنم کی طرف نہ بہ جائے۔ اور آج کل جو یہ ٹیلی فون ایکسچینج میں اور عورتیں ہوتی ہیں ایکسچینج بنا دیتی ہیں، کمپنی والے لڑکیوں کو ملازم رکھتے ہیں ٹیلی فون اٹینڈ کرنے کے لیے، اسٹوروں کے اوپر لڑکیوں کو ملازم رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کی سیل بڑھ جائے، اور جبا جبا کی باتیں کرتی ہیں، لچک لچک کی باتیں کرتی ہیں، اور اپنی پروڈکٹ کو بیچ دیتی ہیں اور اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالتی ہیں، اور اوروں کو بھی خرید لیتی ہیں۔ آواز آواز ہی پہ جو ہے جن کے قلوب میں مرض ہوتا ہے آواز ہی پہ فدا ہو جاتے ہیں، اب تصوری تصور میں فدا ہو جاتے ہیں، اگرچہ پتہ نہیں کہ وہ آواز اتنی باریک ہے، کالی کلوٹی ہے، بینکی ہے، کہانی ہے، کس طرح کی ہے، لنگڑی لولی ہے، موٹی ہے بھینس کی طرح، یہ آواز باریک ہوتی ہے، اسی میں فدا ہو جاتے ہیں، بھینسوں میں بھی فدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ دھوکا نہ کھائی ہو آواز سے ہے دوست، دھوکا نہ کھائی ہو آواز سے ہے دوست، صورت میں اور آواز میں میچنگ نہیں ہوتی، صورت میں اور آواز میں میچنگ نہیں ہوتی، یہ شیطانی دھوکا ہوتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے اور لوگ لٹوا رہے ہیں، یہ تھوڑی کہ یہ کہہ دیں کہ ہمارا ایمان لوٹا جا رہا ہے تو اس سے اپنے لاشعور کو یہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں، کوئی ہمیں لوٹ رہا ہے، وہ لوٹ رہے ہیں، لوٹا جا رہا ہے، ہم لٹوا رہے ہیں، دونوں مجرم ہیں، لوٹنے والا بھی اور لٹانے والا بھی، کیوں تم لٹاتے ہو، کیوں تم ایسی بات کرتے ہو، کیوں عورتوں سے یہ ضرورت کے تکلف ہی کرتے ہو۔ نمبر تین، جس شخص کو عورتوں کی آواز کی نرمی اور نزاکت سے خیالات فاسدہ پیدا ہوں، یہ تو قانون کی بات ہے لیکن تجربے کی بات یہ ہے کہ عورتوں سے بلا ضرورت نزاکت سے بات کرنے سے خیالات فاسدہ سے بچے رہنے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، خیالات فاسدہ پیدا ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ خلاف جنس کی کشش ہوتی ہے، تو فطرت ہے انسان کی، خیالات فاسدہ پیدا ہوں گے۔ جس شخص کو عورتوں کی آواز کی نرمی اور نزاکت سے خیالات فاسدہ پیدا ہوں یا عورتوں کی طرف میلان پیدا ہو تو قرآن پاک نے اس طمع اور کشش، میلان اور رغبت کو قلب کی بیماری قرار دیا ہے، اس کا دل خراب ہے، قلب بیمار ہے، اس سے دور رہے حاضر کے ان دوستوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو ٹیلی فون ایکسچینج پر عورتوں کو محض اس وجہ سے ملازم رکھتے ہیں کہ ان کی آواز سے کانوں کو لطف ملتا ہے اور مردوں کی آواز سے سما کراشی ہوتی ہے۔ تنبیہ، خوب یاد رکھنا چاہیے بالخصوص صالحین طریق اور عاشقین حق کو کہ حضر نفس یعنی نفس کا مزہ لینے کے لیے نفس کے مزہ لینے کا نقطۂ آغاز حق تعالیٰ سے گود و فراق یعنی دوری اور جدائی کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. جب آپ انسان حرام مزہ لیتا ہے اس حرام مزہ لیتا ہے اس جیسے ہی حرام مزہ لینا شروع کرتا ہے یا اس کا ارادہ کرتا ہے حق تعالیٰ سے دوری اور جدائی پیدا ہو جاتی ہے, حق تعالیٰ سے وہ دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ غضب میں تبدیل ہو جاتی ہے. خوب یاد رکھنا چاہیے بالخصوص صالحین طریق اور عاشقین حق کو کہ حضر نفس کا نقطۂ آغاز حق تعالیٰ سے بغض اور فراق کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. لہذا اس دشمن ایمان و دین یعنی نفس کو خوش کرنے سے ہوشیار رہے. الحکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس مرد سے اگرچہ وہ امرد یعنی لڑکا نہ ہو گفتگو میں اس کی آواز یعنی امرت سے تو احتیاط کرنی ہی کرنی ہے, لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ داڑھی آگے اس کے باوجود ان میں کشش ہوتی ہے آواز میں یا ان کے چہرے کے نقوش میں کشش ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جس مرد سے گفتگو میں اس کی آواز اور اس کے نقشے اور چہرے اور آنکھوں سے نفس کو لطف ملنا شروع ہو فوراً اس سے ہٹ جائے انتظار کر رہا, کیونکہ بعض حسین لڑکے داڑھی مونچھ کے کچھ کچھ نکلنے تک بھی اپنے اندر حسن کا اثر رکھتے ہیں اور اس کے مجاز کے بیماروں کو بیمار کرتے ہیں. اور یہ بھی ہوشیار رہنا چاہیے, قرب قیامت ہے, آج کل عورتوں کو بھی آپس میں یہ نفسانیت پیدا ہو جاتی ہے, اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے, کیونکہ بعض حسین لڑکے داڑھی مونچھ کے کچھ کچھ نکلنے تک بھی اپنے اندر حسن کا اثر رکھتے ہیں اور اس کے مجاز کے بیماروں کو بیمار کرتے ہیں. اور نفس کے بیمار کو حسن رفتہ کے آثار تک دیکھنے سے احتیاط کرنا چاہیے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس کو جس سے بھی مزہ ملے اس سے فوراً الگ ہو جائے, کیونکہ نفس کو ذرا بھی مزہ ملنا خطرے سے خالی نہیں. دشمن کو تھوڑا خوش دیکھنا بھی گوارا نہ کرنا چاہیے, کیونکہ تھوڑی خوشی سے بھی نفس کو طاقت آ جاتی ہے اور پھر وہ کسی بڑی معصیت میں کھینچ لے جائے گا. جس طرح غیر محسوس ہلکی حرارت زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی اس کے علاج سے غافل رہتا ہے, اسی طرح جس شخص کی یعنی ہلکا بخار ہوتا ہے تو آدمی اس کو توجہ نہیں دیتا کہ تو ہلکا ہی سا بخار ہے, لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہلکا بخار جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہڈیوں میں اتر جاتا ہے اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, لا علاج مرض ہو جاتا ہے. تو ہلکے سے حسن سے بھی احتیاط کرو, یہ نہیں سوچو کہ ہلکا حسن ہے تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہلکا حسن کو بڑی مصیبت میں گرفتار کر دے گا, بڑی معصیت میں گرفتار کر سکتا ہے. اسی طرح جس شخص کی طرف نفس کا ہلکا میدان ہلکا سا میدان ہو اس کی صحبت بھی نہایت خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ شدید میدان اور شدید رغبت والی صورتوں سے تو صالح بھاگتا ہے مگر یہاں ہلکے میدان کے سبب اسے احتیاط کی توفیق نہیں ہوتی. اس طرح ہلکے ہلکے زہر کو شیطان اس کی روح میں اتارتا رہتا ہے, یہاں تک کہ نفس قوی ہو کر صالح کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف نہایت آسانی سے کھینچ لے جاتا ہے. گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا, ہمارے مصرع اکثر پڑھتے تھے, گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا. اور فرمایا کہ نفس کا اجدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں, دلا مانے دل, اپنے دل کو کہہ رہے ہیں کہ نفس کا اجدہا دیکھ دلا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر جسا نہیں, بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے ہمارا کہے ظاہر, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا, یعنی اپنے اوپر یقین نہ کرنا کہ اب ہم نیک ہو گئے اب ہم گناہ نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. فرشتے سے بس بھی معلوم ہونے لگے نفس تب بھی بدگما رہنا, کیونکہ اسی طرح سے کسی وقت غفلت ہو گئی تو یہ تنگ مار دیتا ہے. بچھو حضرت فرما دیتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس الامارہ تم بسو, دستور یعنی برائی کا برائی کے تقاضے پیدا کرتا ہے, برائی کے بادے سے کھلاتا ہے. تو دستور جو ہے یہ مثل بچھو کے ہے, بچھو کی طرح ٹنک مار دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا سکھایا, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغفر, اللہ آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ اصلی شانی کل کے میری ہر حال کی آپ اصلاح فرما دیجیے, درستگی فرما دیجیے. ولا تکلنی الى نفسی طرف عین, کہ میرے نفس کے حوالے مجھ کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ کیجیے, پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے، پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو ایسا دشمن ہے کہ پلک جھپکنے ہی میں بات کر دیتا ہے، مطلب فرما دیتے کہ دوسرے دشمن تو کچھ موقع مہلت لیتے ہیں کہ اپنا پینترا بدلا کس طرح تیاری کرتا ہے، چاہے وہ سیکنڈوں کی ہی ہو پھر حملہ کرتا ہے، لیکن یہ نفس ایسی چیز ہے کہ اس کو سیکنڈوں کی بھی ضرورت نہیں، بس ادھر پلک جھپکی ادھر اس نے وار کیا، ایسی پناہ مانگی ہے اور پناہ مانگنا سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنا چاہیے کہ حض نفس یعنی نفس کا حرام مزہ لینا اس کا نقطۂ آغاز بہت عن الحق یعنی اللہ تعالیٰ سے دوری کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، یعنی نفس کا کسی گناہ سے ابتدائی مرحلے میں اگر ایک آشاریہ سے بھی کم ہو لطف لینا حق تعالیٰ سے کسی درجے میں دوری کا سبب ہوتا ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ نفس حرام مزہ لے چاہے وہ کتنا ہی کم ہو اور حق تعالیٰ سے دوری نہ ہو، جس درجے کا اس نے حرام مزہ لیا اس درجے حق تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. حضرات مشائخ کرام کا ارشاد سالک کے لیے، یعنی سالک کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں اور صحیح راستے پر آ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے سدھار لیتے ہیں، سالک کے لیے عورتوں اور لڑکوں سے اختلاط میل جول نہایت ذہر قاتل ہے، کیونکہ ذکر کی برکت سے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور طبیعت میں لطافت بھی بڑھ جاتی ہے، بس انہیں حسن کا ادراک اور احساس زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اکثر شیطان جب گمراہی کے ہر راستے سے مایوس ہو جاتا ہے تو صوفیوں کو حسین لڑکوں اور عورتوں کے چکر میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے تالکین کو لڑکوں اور عورتوں سے بہت ہی احتیاط اور بہت ہی دوری کا اہتمام رکھنا چاہیے، اور اگر لڑکوں کی طرف یا عورتوں کی طرف بد نگاہی یا میدان شدید محسوس ہو تو فوراً مرشد سے رجوع کریں. یہ ایک اور آیت ہے، اصل میں سلوکوں میں دیکھتا ہوں مضامین آج کل کچھ پڑھ کر سنا دوں، کیونکہ مجھے پڑھ کر سنانے میں جتنی خوشی اور اطمینان ہوتا ہے کہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کی یہ باتیں ہیں، نور والوں کی باتیں ہیں، ان باتوں میں نور ہوتا ہے. تو میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں بیان کے بجائے حضرت کے الفاظ مبارک میں حضرت کی تعلیمات کو پھیلاؤں. دوسروں کو آج کل میں کچھ مضامین دیکھ لیتا ہوں کیا پڑھ کے سنانا، اب جو بھی کتاب کھولتا ہوں تو میں آدھے آدھے پونے پونے گھنٹہ بعض اوقات ایک ایک گھنٹہ چکراتا رہتا ہوں کہ یا اللہ کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں، جس مضمون کو نکالتا ہوں وہ اسی پہ کتاب ہونے کو دل جاتا ہے، ہر مضمون ایسا ہے کہ ہر پر کتاب ہو جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا، کیا کہوں، وقت مختصر ہوتا ہے اور مصروفیات مشغولیات ہیں، آرام کے بھی تقاضے ہیں، تو مجبور ہو جاتا ہوں کہ اب چھوٹے چھوٹے مضامین چن کر میں سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ دوسری آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت کا جز ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ترجمہ، مگر جو شرک و معاصی سے توبہ کر لے اور ایمان بھی لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ اس پر ایک علمی اشکال یہ ہے کہ توبہ تو حالت ایمان میں قبول ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ من تاب کیوں فرمایا؟ حضرت حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن میں اس کا جواب دیا کہ یہ آیت مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی من تاب عن الشرک یعنی جو شرک سے توبہ کر لے، وہ آمنا پھر ایمان قبول ہوگا، حالت شرک میں جو بت کے سامنے سجدہ کرے اس کا ایمان کیسے قبول ہو سکتا ہے. تفسیر مظہری میں بھی اللہ من تاب کی تفسیر عن الشرک کی ہے، یعنی جو شرک سے توبہ کرے اور پھر ایمان لے آئے، ایمان بھی لے آئے اور نیک اعمال یعنی ضروری طاعات کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا. توبہ کرنے سے ہماری برائیاں کس طرح نیکیوں سے بدل جائیں گی اس کی علامہ آلوسی نے تین تفسیر کی ہے. پہلی تفسیر، جتنی اس نے برائیاں کی تھیں ان کو مٹا کر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں لکھ دے گا جو وہ مستقبل میں کرنے والا ہے. ماضی کے گناہوں کو مٹا کر وہاں مستقبل کی نیکیاں لکھ دے گا. اور خالی اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ خالی چھوڑنے سے فرشتے طعنہ دیتے کہ دال میں کچھ کالا تھا، یہاں سے کچھ مٹایا گیا ہے، کیونکہ یہاں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی آبرو رکھ لی، آپ اپنے بندوں کی آبرو رکھ لی. اللہ تعالیٰ اس کے سوابق المعاصی یعنی جو گناہ پہلے کیے تھے ان کو مٹا دے گا، اور لوامح الحسنات یعنی جو بعد میں کرنے والی نیکیاں ہیں ان کو وہاں لکھ دے گا. یعنی ماضی کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کر وہاں اس کی مستقبل کی نیکیاں لکھ دیں گے. مثلاً ایک شخص فلم میں گانا گاتا تھا، اب توبہ کر لی، نماز پڑھنے لگا، داڑھی رکھ لی اور حج کرنے گیا، تو جتنا اس نے گانا بجانا کیا تھا، جو اعمال نامے میں لکھا ہوا تھا، اس کو مٹا کر اس کی جگہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لکھا ہوا ہوگا. یعنی توبہ کرتے ہی اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور وہاں وہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں جو وہ آئندہ کرنے والا ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ملکہ تقاضائے معصیت کو، یعنی گناہوں پر جو اس کو قدرت تھی، گناہوں کے تقاضوں پر عمل کرنے کی جو قدرت تھی اس کو، ملکہ تقاضائے معصیت کو ملکہ تقاضائے حسنات سے تبدیل فرما دیتے ہیں، یعنی پھر اس کو نیکیوں پر نیکیوں کو آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے. یعنی جو ہر وقت گناہوں کے لیے پاگل رہتا تھا، ہر وقت فلمی گانے، وی سی آر، سینما، ہر وقت ریڈیو کے ساتھ اسٹیڈی کر کے نفس کو ریڈی کرتا تھا، حرام مزے لیتا رہتا تھا، اب توبہ کر کے سب گناہوں کو چھوڑ دیا، اب اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے تقاضائے معصیت کی شدت کو تقاضائے حسنات کی شدت سے تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی جو گناہوں کی تقاضے اس کو شدت کے تھے، اب اس کو نیکیوں کے تقاضے شروع ہو گئے. لیکن ایک شرط یہ ہے کہ چھپ چھپ کر وہ معصیت کی عادت یعنی گناہ کی عادت کو زندہ نہ رکھے. جیسے کوئی بھنگی پاڑے میں رہتا تھا اور روزانہ گوں کے کنستر سونگتا تھا، سونگا کرتا تھا، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور عطر کی دکان میں نوکری کر لی، اور اس نے عطر والے سے کہا کہ صاحب ہم کو کوئی ایسا عطر دے دیجیے کہ پھر ہم تہخانہ سونگیں، پھر ہم تہخانہ نہ سونگیں اور بھنگی پاڑے سے ہم کو مناسبت نہ رہے. اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اونٹ کا عطر لے لو، 10,000 روپیہ تولہ ملتا ہے، عرب کے شہزادے لگاتے ہیں، تم روزانہ مفت میں لگا لیا کرو، یا ہمارے ملازم ہو، لہٰذا وہ ٹھیک ہو گیا. اب بدبودار چیز سونگنے سے اس کو مچھلی آنے لگی، کیونکہ اس نے بنگی پاڑے جانا بالکل چھوڑ دیا، تو 7-6 مہینے میں اس کی ناک کا مزاج جو فاسد تھا وہ مزاج سالم سے تبدیل ہو گیا، سلامتی والا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ بدبو کے تصور سے اب بنگی پاڑے نہیں جا سکتا، گو کا کنستہ دیکھنے ہی سے قے ہو جائے گی. اور اس کے ایک ساتھی نے بھی بھنگی پاڑے سے توبہ کی تھی، لیکن وہ چور سے جن کا تھا، ہفتے میں مہینے میں چھپ کر بھنگی پاڑے جا کر گو کا کنستر سونگ کر آتا تھا، اور اپنے مربی کو بتاتا بھی نہیں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر جانے ہی نہ دے. اب بتائیے کہ کیا اس کو صحت ہوگی اور کیا اس کو بدبو سے نفرت ہوگی، کیونکہ یہ ظالم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا تھا. مولانا رومی اس کو بڑے جد سے فرماتے ہیں، اور میں بھی جد سے کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، دستما چو پائے مارا میر خورت، بے امانے تو خسے جان کے فرت. جب میرا ہی ہاتھ میرے پیر کو کاٹ رہا ہے، یعنی میں گناہ کو چھوڑ نہیں رہا ہوں، خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، جب میرا ہی ہاتھ میرے پیر کو کاٹ رہا ہے، تو اے خدا تیری سلامتی دامن کے بغیر ہم اپنی جان کو کیسے بچا سکتے ہیں. دوستو ہم اپنی جان پر رحم کریں، ورنہ ساری زندگی کشمکش اور عذاب میں رہے گی. دنیا کا بھی عذاب ہوگا، اور جب موت آئے گی تو قبر میں عذاب ہوگا، تب پتہ چل جائے گا. اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ چھپ چھپ کر غلط ماحول میں جانے کی حرام حرکت سے، گناہوں کے ارتکاب سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار نہ کرے. جو گناہوں سے سچی توبہ کرے گا، پھر اس کے تقاضائے معصیت کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے تقاضے سے بدل دیں گے. کچھ دن کا معاملہ ہے، 2 سال ایسا گزار لو کہ بالکل گناہ نہ کرو، کہ انشاءاللہ تعالی گناہوں کو دل ہی نہیں جائے گا، دل ہی بدل جائے گا، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اللہ والا بنا دے گا۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالی توبہ کی برکت سے برائی کو مٹا کر حسنات سے تبدیل فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکتا بے وجل یوم القیامت عارضو علیہ صغار ذنوبہ وینحا عنہ کباروہا، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتو اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو، اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، اور دل میں ڈرے گا کہ اب تو بس جہنم میں گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے ہر صغیرہ گناہ کی جگہ پر حسنہ لکھ دو، نیکی لکھ دو، اور یہ وہ نیکی نہیں ہوگی جو اس نے کی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے کہ یہاں نیکی لکھ دو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، لَيَأْتِيَنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَدُّوا أَنَّهُمْ مُسْتَكْثِرُوا فِي السَّيِّئَاتِ، بہت سے لوگوں کے ساتھ کرم کا جب یہ معاملہ ہوگا تو وہ تمنا کریں گے کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہوتے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا، یسمی حالت تبدیل کرم العفو، اس کا نام عفو کریمانہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ معافی بھی دے رہے ہیں اور گناہ کی جگہ نیکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کیسا کریم مالک ہے، اس کرم کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ اللہ میاں، ابھی تو میرے اور بھی گناہ ہیں، ان لی ذنوب لم ارہا گناہ، میں اپنے بڑے بڑے گناہوں کو یہاں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، ذرا چٹائی تو دیکھیے کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں پر نیکیاں ملنے لگی اور انعامات ملنے لگے تو یہ ظالم اپنے بڑے گناہوں کو اللہ میاں کے سامنے پیش کر رہا ہے، ان لی ذنوب لم ارہا گناہ، کہ اے اللہ میاں، میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ تھے، میں ان کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مقام کو بیان فرمایا تو آپ ہنس پڑے، حتی بدت نوازہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں کھل گئیں، کہ بندوں کا یہ حال ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنس پڑے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہنس پڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کرم بے پایا کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی قانونی بات نہیں لکھی ہوئی کہ کوئی آدمی یہ بات سن کر پھر کھل کر گناہ کرنے لگے، قانونی بات نہیں ہے یہ، تو جس پر اللہ تعالیٰ کا عفو کرم کا معاملہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ یوم الدین یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں، اس پر اس دن ان پر تو ایسی کوئی قانون نہیں ہے، قانون ان کا تابع ہے، وہ کسی قانون کے تابع نہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب باتیں ہمارے ساتھ بھی ہوں گی، اس لیے ہمیں ڈرتے ہی رہنا چاہیے، لیکن امید بھی رکھنی چاہیے۔ یہ ایک مضمون اور ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بھی قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، ترجمہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ قید کی حقیقت میں حضرت نے مضمون ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قید و بند سے آزاد ہوتا ہے اس کی زندگی لعنتی اور بے کسی کی ہوتی ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ والوں کے ہاتھ بکتا ہے، وہ دراصل اللہ والوں کے ہاتھ نہیں بکتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے نمائندے رکھے ہوئے ہیں جو بندوں کو اپنے ہاتھوں پر خرید کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے وزیر اعظم کو گندم بھیجنا ہے تو کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے وزیر اعظم خود نہیں آتا، بلکہ ہر علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو اپنا نمائندہ بناتا ہے کہ کسانوں سے رابطہ قائم کر کے سرکاری پیسے سے ان کو ادائیگی کرو اور ان سے گندم خرید لو اور اسلام آباد بھیج دو۔ اسی طرح اللہ والے اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، بندوں کو خرید کر اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیتے ہیں، یعنی ولی اللہ بننے کا راستہ بتا دیتے ہیں، جس پر چل کر وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں خریدتے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سکھانے کے لیے قید کرتے ہیں۔ قید کے معنی ہے بکنا، دراصل وہ بکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر، اللہ والوں کا ہاتھ نمائندہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قید کر رہے ہیں وہ اصل میں میرے نبی کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، یدو اللہ فوقائدی ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے وہ. اے صحابہ سمجھ لو کہ تم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو قید کر رہے ہو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں، یدو اللہ فوقائدی ہیں. اے صحابہ تمہارے ہاتھوں پر بظاہر نبی کا ہاتھ ہے مگر اس ہاتھ میں دراصل میرا ہاتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرا خلیفہ اور نمائندہ ہے. تو اسی طرح جو نائب رسول ہیں جب وہ بیعت کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اسی کی ایک اور شرح فرمائی کہ اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر لو تو کسی سچے اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ دنیا میں اللہ سے مصافحے کا کوئی راستہ نہیں. لیکن جو بیعت ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے اور شیخ کا ہاتھ اگلے شیخ کے ہاتھ پر ہے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ واسطہ در واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تک پہنچتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدو اللہ فوقائدیہ، نبی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. تو جس کو اللہ سے مصافحہ کرنا ہو، زمین والے کو آسمان والے سے مصافحہ کرنا ہو، تو وہ کسی راکٹ سے اللہ تعالیٰ تک نہیں جا سکتا، لیکن اگر کسی اللہ والے کا مرید ہو گیا تو اس کا ہاتھ واسطہ در واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تک پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ مت سمجھو، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. سچے اللہ والوں سے بیعت کا یہ راستہ اتنا پیارا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. اللہ سے مصافحے کا کوئی اور راستہ مجھے دلائل سے بتا دو، میں تو دلیل پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا فرمائے. اللہم انی اسألک بعینی اشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ جو عرض کر دیا آپ نے فرض سے قبول فرما لیا. اے اللہ پورے کے پورے پر عمل کی توفیق نصیب فرما لیجیے. اے اللہ جلدی جلدی اپنی زندگیوں کو 100% آپ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما لے. اے اللہ ہماری ہر سانس کی درستگی فرما دے، ہمارے ہر لمحے کی درستگی فرما دے، ہماری دنیا کی درستگی فرما دے، ہماری آخرت کی درستگی فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام احوال کی درستگی فرما دے. اے بگڑی بنانے والے، اے بگڑی بنانے والے ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. یا اللہ دلوں کو بدل دے. اے اللہ دلوں کو بدل دے. نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہمیں ہوشیار کر دے، خبردار کر دے. اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں. اے اللہ دشمن کو دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی چالاکیوں مکاریوں اور دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک آپ کی مدد نہ ہوگی، اے اللہ ہم کبھی ان دشمنوں سے نمٹ نہیں سکیں گے. اے اللہ آپ اپنا خصوصی فضل فرما دیجیے، ہماری خصوصی مدد فرما دیجیے. اے اللہ ہم نادان ہیں، ہم گناہوں کی عارضی لذت کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، دنیا کو ہم بہت کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. اے اللہ ہماری نگاہ دنیا ہی دنیا پر ہے، اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے. اے اللہ اصلی زندگی، اصلی وطن ہمارا آخرت ہے. اے اللہ اس طرف ہماری نگاہ اٹھتی ہی نہیں. اے اللہ اس طرف ہم اس کی فکر ہم کرتے ہی نہیں. اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے. اے اللہ چشم بصیرت عطا فرما دے. اے اللہ بصیرت عطا فرما دے. فکر آخرت نصیب فرما دے. اپنے اصلی وطن کی، اے اللہ کمائی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اصلی وطن کی کمائی کے لیے توفیق نصیب فرما دیجیے. جلدی جلدی اپنی فائلوں کی درستگی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. نہ جانے بلا لے کیا کس گھڑی، پھر جائے تک کی کھڑی کی کھڑی. بڑے بڑے منصوبے انسان بنائے بیٹھا ہے،
بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، معلوم نہیں کہ کس وقت یہاں سے بلاوا آ جائے، سارے منصوبے کرے رہ جاتے ہیں، سارے گناہوں کی پلاننگ کری رہ جاتی ہے، سارے امکانات کھڑے رہ جاتے ہیں، ساری امیدوں کو پانی پھیر جاتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہر لمحے کی، اے اللہ قدر دانی کی توفیق نصیب فرما دے، ہر لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل حاصل مستمر عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اے اللہ آسمان حلال پر بابرکت رزق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو جن کے رشتے نہیں آئے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مقاصد کو حسنہ بنا دے، نیک مقاصد بنا دے، مقاصد کو ہمارے نیک کر دے، اور برے مقاصد سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیاب فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائشیں کی ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ان کی تمام حاجات کو، جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے، ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دے۔ اے اللہ قیامت تک ان کو فساعتن فساعتن متصاعدن متضاعدن متبارکن درجات قرب سے انتہا فرما عطا فرماتے رہیے۔ اے اللہ مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کے گھر والوں کو، اے اللہ تمام مسلمین مسلمات اور مومنین مومنات کو اے اللہ جلد فرما کر اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ اے اللہ ایسا ایمان یقین نصیب فرما دے کہ ہر لمحہ ہم آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ہم ناراض نہ کریں۔ تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے، اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے کہ اس دنیا کو ہم عیش و عشرت میں گزارنے کے بجائے آپ کے فرمان پر فدا کر دیں، بس یہ اللہ مرنے کے بعد تو پھر جنت ہی جنت ہے، مزہ ہی مزہ ہے، کوئی قانون نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی شریعت نہیں، وہاں مزہ ہی مزہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا حسن ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اے اللہ اس تھوڑی سی مختصر سی زندگی کو اللہ اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی، قربان کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے حضرت کا بیان ہے بنگلہ دیش سے، وہ اردو میں حضرت بیان فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، بعد نماز عشاء مسجد اختر میں سنایا جائے گا، براہ راست ڈھاکہ سے بیان نشر کیا جائے گا اردو میں انشاءاللہ تعالی، تو جس سے ہو سکے وہیں جمع ہو کر حضرت کا بیان سنیں، جس کو سننا ہو وہیں پہنچ جائے ممکن ہو تو، نہیں تو نیٹ پہ بھی جو دور رہتے ہیں مشکل ہے ان کو آنا، وہ نیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں، khanqah-vd.com اس پہ وہ ڈالیں گے ایڈریس، khanqah-vd سب اسمال لیٹر میں ڈالیں، khanqah-vd.com تو آ جائے گی ویب سائٹ، اس میں لائیو سنا جا سکتا ہے نیٹ پہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Thank you.